أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.
ترجمة. آپ فرما دیجئے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے. تم اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کے اطاعت گزار بندے بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے. اس بہترین کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب اتاری گئی ہے اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہنے لگے، ہائے افسوس اس کمی اور کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی ہے، الٹا میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. یا کہنے لگے، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا. یا عذاب دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر ایک بار میرا دنیا میں لوٹنا ممکن ہو جائے تو میں نیک کاروں میں سے ہو جاؤں گا. اس وقت اللہ کی طرف سے یہ جواب ملے گا، کیوں نہیں، بے شک میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، سو تو نے انہیں جھٹلایا، تو نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے، قیامت والے دن آپ انہیں دیکھیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اس کے برعکس اللہ پرہیزگار لوگوں کو کامیابی کی وجہ سے نجات دے گا، نہ انہیں کوئی برائی پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ ہر چیز کا خالق بھی ہے اور ہر چیز پر نگہبان بھی. اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں. جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. صدق اللہ العظیم.
س sallallahu alayka ya ya rasulullah wa sallam alayka ya habib allah hum sue hashr chalenge shah-e-abrar ke saath kafila ho garwa kafila sa ہم سوئے حشر چلیں گے یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ پل سے مجھے سابی گناہ گار گزر جائے گا ہوگی سرکار کی رحمت جو گناہ گار کے ساتھ ہم بھی مزے ہے گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ-ے-ابرار کے ساتھ قافلہ ہو گروان
بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے فقیر کے سلسلے کا آج ایک اسپیشل پروگرام ہے اور میں آپ کو اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم نے آج جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جناب قبلہ سید سرفراز احمد شاہ صاحب، جن کا شمار دور حاضر کے ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ہم سب کے لیے باعث رحمت ہیں. آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ پروفیشنل ہیں، مختلف سرکاری اداروں میں اعلیٰ انتظامی عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں. بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی تعلیم ہوتی ہے، شاہ صاحب کی اسلامی اور روحانی تعلیمات میں بھی دلچسپی ہے. اسی سلسلے میں شاہ صاحب کی 10 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، یعنی کہ فقیر، فقیر رنگ، فقیر نگری وغیرہ، اور یہ ساری کتابیں آپ مفت پڑھ اور سن سکتے ہیں شاہ صاحب کی آفیشیل ویب سائٹ kahfaqir.org پر. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، kahfaqir.org. آج کے اس پروگرام کو خاص طور پہ یہاں پہ انتظام کرنے کے لیے ہم ممنون ہیں عامر شیخ صاحب کے، سی او ہیں یونین وینچرز، یہ یو ایس بیسڈ کمپنی ہے اور یہ خود دبئی میں بیسڈ ہیں. ان کے بہت ممنون ہیں کہ انہوں نے انتظام کیا اس محفل کا. تو شاہ صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ یہ سوالات جو ہیں یہ آپ ہی لوگوں کے جو ساتھی ہیں بہت سارے، ان کے تعاون سے ہم تک پہنچے، اور شاہ صاحب کے سامنے ہم رکھیں گے، ان کے گوشت گزار کریں گے، ان کے جواب آپ تک پہنچاتے ہیں. کیا خود کلامی اور خود احتسابی تصوف میں کامیابی کی کنجی ہے؟ کیا تسبیح خود کلامی کی ایک شکل ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمائے.
الحمد للہ رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. کسی بھی فیلڈ میں کامیابی کے ساتھ کام کرنے کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے اس فیلڈ کی رولز آف دی گیم کو فالو کرنا پڑتا ہے. تصوف بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، اس میں بھی اس کے رولز آف دی گیم ہے جنہیں اگر ہم فالو کریں تو بڑی تیزی سے رب تعالیٰ کی قربت کی طرف بڑھ جاتا ہے آدمی. فقیر کے لیے سب سے اہم چیز خود احتسابی ہے، کہ وہ ہر لمحے اپنی ذات پر نظر رکھتا ہے کہ میں کہیں کوئی ایسا کام نہ کر دوں جو قرآن اور سنت کے وضع کردہ اسٹینڈرڈ سے نیچے چلا جائے. وہ ان اسٹینڈرڈس کو فالو کرتا ہے جو قرآن اور سنت نے مرتب کیے ہیں. قرآن اور سنت کے وہ اصول تصوف کے لیے یقیناً نہیں ہیں، بلکہ ایک اچھا مسلمان بننے کے اسٹینڈرڈس ہیں، اور ہمیں تھوڑا سا اپنے ذہن میں ایک تصور کلیئر کرنا پڑے گا کہ فقیر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتا جو کوئی دوسرے لوگوں سے مختلف نظر آئے. بلکہ ہم فقیر اسے کہنے لگتے ہیں آؤٹ آف ریسپیکٹ، جو انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھال لوں. جب انسان قرآن اور سنت کے وضع کردہ اسٹینڈرڈس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، مختلف انعامات ملتے ہیں، اور ان انعامات کو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی محاورائے فطرت قوتیں ہیں. ایسا قطعی طور پر نہیں ہوتا، فقیر انسان ہی ہے. میں بات کر رہا تھا کہ ہر فیلڈ کے رولز آف دی گیم ہوتے ہیں. جو آدمی اللہ کی راہ پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ اپنا احتساب ہر وقت کرتا رہتا ہے. کیتھارسس خود احتسابی سے ذرا سی علیحدہ چیز ہے، اور یہ بڑا اہم ہے ہر شخص کے لیے، اور خاص طور پہ فقیر جو پوری جد و جہد کر رہا ہوتا ہے اس کو کیتھارسس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ کسی دوسرے سے بات چیت نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنا وقت اپنے ساتھ گزارتا ہے، جو بڑا اہم ہے اس راہ میں کہ انسان کو کلی تنہائی مل جائے جہاں وہ ہو اور اس کی اپنی ذات ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں، خود احتسابی اور خود کلامی، میں خود کلامی کو خود کلامی کے بجائے کیتھارسس کرنا چاہوں گا کہ انسان اپنا کیتھارسس خود کرتا ہے، تو ہم اسے خود کلامی کہیے، لیکن وہ اصل میں کیتھارسس کر رہا ہوتا ہے اپنا، کہ اپنے ساتھ وقت گزار رہا ہوتا ہے، خود اپنی ذات کے ساتھ ہو۔ اور جب اپنی ذات کے ساتھ وقت گزار رہا ہوتا ہے تو اس پروسیس میں وہ غور و فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو اس کو آگے بڑھنے میں ہیلپ کرتی ہیں۔ تو تصوف میں خود احتسابی، اس کے بغیر آپ ایک قدم نہیں چل سکتے، کہ آپ کو اپنی ذات پر نظر رکھنا ہوتی ہے کہ مجھ سے کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو قرآن اور سنت کے معین کردہ سٹینڈرڈ سے نیچے نہ ہو جائے۔ وہاں وہ خود احتسابی کے ذریعے اس منزل تک پہنچتا ہے، اور سیلف کیتھارسس اس کو چاہیے کہ وہ غور و فکر میں مبتلا ہو۔ وہ کیونکہ غبار اندر جمع ہوتا ہے ہر شخص کے، اس غبار کو نکالنے کے لیے ہم مختلف میتھڈ یوز کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اپنے کسی ہمدرد کے ساتھ، وی جسٹ اسپیک آؤٹ آر مائنڈ اینڈ وی اسپیک آؤٹ آر ہارٹ۔ فقیر یہ نہیں کرتا، اس لیے کہ فقیر کے نزدیک ذرا سے بھی کوئی بات کہنا کہ میں مشکل میں ہوں، مجھے یہ دشواری ہے، وہ اس کو اس طرح لیتا ہے کہ شاید میں اللہ کا شکوہ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ہر چیز من جانب اللہ ہے۔ تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں فلاں مشکل میں ہوں، تو میرے نزدیک یہ شکوہ ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دو بار ذکر کیا، اور کتاب میں بھی کہیں نہ کہیں چھپی ہے یہ بات، کہ ایک بار میں آفس سے اٹھ کے اپنے مرشد صاحب کے پاس گیا، کیونکہ ان کے کمرے کا سائز 5.5 فٹ بائی 3.5 فٹ تھا، بمشکل اس میں 4 آدمی بیٹھ پاتے تھے، سوائے دروازے کے انٹرنس کے نہ کوئی وینٹیلیٹر نہ کوئی ونڈو۔ تو برسات میں خاصی گرمی ہوتی تھی وہاں، میں آفس سے اٹھ کے گیا تھا، شروع شروع کے دن تھے، اپنی ذات پر کنٹرول تھا نہیں، تو میری زبان سے مرشد صاحب کے سامنے یہ بات نکل گئی کہ حضور آج گرمی بہت ہے۔ تو جس طرح سے میری اس بات پر کھچائی ہوئی وہ کمال کی تھی، کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنے برہم کیوں ہو رہے ہیں، شاہ صاحب تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اپنے آقا کے کسی بات پر انگلی اٹھا سکو؟ وہ مالک ہے، اس کا دل چاہے گرمی زیادہ کرے سردی زیادہ کرے، تم کون ہو اس پہ اعتراض کرنے والے؟ یہ بہت بڑا سبق تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ 78 میں شاید یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد پھر زبان پہ یہ بات کبھی آئی نہیں۔ تو موسم کی شدت کا بیان کرنا کہ آج موسم شدید ہے، ہمارے نزدیک تو اس وقت تک کوئی ایسی بات یہ تھی نہیں، ہمارے بلکہ جس زمانے میں ہمارے یہاں سے لوگ بہت کم جاتے تھے یو کے، تو ایک بزنس مین تھے جنہیں یو کے جانا تھا اور میٹنگ کرنی تھی، تو اپنے ایک ساتھی جو انہیں کی طرح کے بزنس مین تھے، ان سے انہوں نے ذکر کیا کہ میری میٹنگ ہے، مجھے یو کے میں جانا ہے، تو جب انگریز سے ملتے ہیں تو آپ کن چیزوں کا خیال کرتے ہیں؟ اس نے کہا کچھ نہیں، ہیلو ہائے کہو، اور گفتگو کی ابتدا موسم سے کرو، موسم کا احوال۔ وہ صاحب گئے تو سردیاں تھیں، اس زمانے میں سردی بھر جتنی موسم تھا سردیوں کا، چھ سات مہینے اس میں بوندا باندی ہوتی رہتی تھی، ہلکی ہلکی بارش تھی، تو وہ صاحب گئے جا کے میٹنگ میں بیٹھے، انہوں نے سب سے ہیلو ہیلو کہا، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اٹس اے ونڈرفل ویدر آؤٹ سائڈ، اٹس ریننگ. تو گورے نے اس کو بڑی حیرت سے دیکھا، لیکن وہ چل گئی بات. نیکسٹ ڈے پھر وہاں گئے تو پھر وہی بارش تھی، تو جا کے انہوں نے پھر اسی طرح کہا کہ اٹس ریننگ، اٹس ویری گڈ ویدر آؤٹ سائڈ. جب تیسرے دن کہا تو انگریز نے سلگ کے جواب دیا کہ یس اونلی ڈکس کین لائک دس ویدر. تو بات یہ ہے کہ تصوف میں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو یہ ممکن ہوتا ہے خود احتسابی اور خود کلامی ہی سے، یا سیلف کتھارسس، وہ اصل میں سٹیم آف ہو جانے کا ایک ذریعہ ہے، اور سٹیم آف ہونا بڑا ضروری ہے انسان کے لیے. تو اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جتنے بھی حضرات تشریف رکھے ان میں اکثریت شادی شدہ ہے، اور الحمدللہ میری طرح پٹتے ہوں گے بیگم کے ہاتھوں. تو جب پٹائی زیادہ ہو جائے تو بیگم کے سامنے زبان تو کھل نہیں سکتی، تو کمرہ لاک کر کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے جو کہنا کہہ کے کیتھارسس کر لیا اپنا. تو یہ ایک اور میتھڈ بھی ہے اس کا، اس سے بچ جاتا ہے بندہ. تصوف میں یاد رکھیے گا کہ خود احتسابی اور کیتھارسس بڑا ضروری ہے.
جی، یہ فرمائیے کہ کیا تصوف کی اصل یہی ہے کہ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آئے تو ہم دعا کروانے بزرگوں کے پاس فوراً چلے جائیں اور اپنا مسئلہ حل کروا لیں، یا پھر تصوف یہ ہے کہ ہمیں بھی کشف و کرامات حاصل ہو جائیں، اس کی دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں ہم؟
رب صاحب، میرے جواب سے شاید آپ سارے مایوس ہو جائیں. تصوف کا مطلب ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے. تصوف کا آبجیکٹو صرف ایک ہے کہ مجھے رب کی دوستی مل جائے، رب کا قرب حاصل ہو جائے. اس راہ میں چلتے ہوئے کیا کیا عطا ہوتا ہے رب کی طرف سے، یہ اس کی عنایات ہیں. لیکن کسی بھی فقیر کے لیے یہ کشف و کرامات قطعی طور پر کسی اہمیت کی حامل نہیں ہے، بلکہ فقیر ان سے گھبراتا ہے کہ یہ بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے زندگی میں، یہ انسان کو اپنی راہ سے بھٹکا دیتی ہیں. اور جو صحیح مرشد ہیں، صحیح استاد ہیں، صحیح گائیڈ ہیں، وہ اپنے شاگردوں کو بہت اصرار کے ساتھ یہ بات کہتی ہیں کہ اپنے ظاہر کو ایسا بنائے رکھیں کہ لوگوں کو آپ کے باطن کی خبر اس سے نہ مل پائے. وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جب لوگوں میں آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے اور لوگوں کو، خلق خدا کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مستجاب الدعوات ہے، یا رب تعالیٰ نے اس پہ رحمت کی ہوئی ہے، اسے کشف و کرامات حاصل ہیں، تو لوگ اس سے ہر وقت چمٹے رہتے ہیں. اس سے دو نقصان ہوتے ہیں، ایک تو اس کی عبادات میں خلل ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا نفس پھلنے پھولنے لگتا ہے جب لوگ اسے جھک کے سلام کرتے ہیں. اور وہی کسی بھی فقیر کے لیے زہر ہے کہ اس کا نفس پھلنے پھولنے لگے. اس لیے فقیر ان چیزوں سے دور رہتا ہے. جتنے بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں، ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں اگر ہم پڑھیں تو ایک عجیب و غریب سی چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ان بڑے بڑے اولیاء کرام نے اپنی لکھی ہوئی کتابوں میں کہیں کشف و کرامات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ وہاں صرف اور صرف تقوی اختیار کرنے کے مختلف طریقے سے تلقین کی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی کشف و کرامات کا ذکر نہیں کیا. اور یہ رویہ میرے خیال میں کوئی زیادہ صحیح نہیں ہوگا. جس زمانے میں میں شروع شروع میں مل رہا تھا اپنے مرشد صاحب سے، لیٹ 70s، تو کچھ مجھے مشکل پیش آئی تو میں نے اپنے مرشد صاحب سے عرض کی کہ حضور یہ پرابلم ہے, اس کے لیے دعا فرما دیں. انہوں نے سر مجھے دیکھا آنکھ اٹھا کے, جواب نہیں دیا, بات ختم ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد پھر میں نے کسی دعا کے لیے عرض کر دیا تو مرشد صاحب کے پاس کچھ صاحبان علم بھی آیا کرتے تھے جو فردر اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتے تھے. تو جب ہم مرشد صاحب کی محفل سے باہر نکلے تو میں گاڑی میں بیٹھ رہا تھا, انہیں میں ایک سید صاحب تھے, بہت ہی نورانی چہرہ اور بارش, بہت ہینڈسم آدمی. انہوں نے میرے کان میں ہلکے سے کہا کہ شاہ صاحب آپ سے ایک عرض کروں. میں نے فرمائی حکم کریں آپ کہ آپ مرشد صاحب سے دعا کرنا کہا کیجیے. تو معلوم نہیں مجھے کیا ہوا کہ میں نے اپنی عادت کے برخلاف ان سے فوراً کہا کہ جی ٹھیک ہے, آئندہ نہیں کہوں گا. وقت گزر گیا, خاصی مشکلات کا زمانہ بھی آیا, سب ہوا, لیکن میں نے اس کے بعد شاہ صاحب سے کبھی دنیاوی مشکل کا ذکر نہیں کیا. بہت عرصے کے بعد پھر پتہ چلا کہ اس میں حکمت کیا تھی کہ مرشد صاحب سے دعا نہ کرانے میں, کہ علم کے حصول کا سلسلہ رک جاتا ہے. میں ملتا تھا اپنے مرشد صاحب سے صرف علم کے حصول کے لیے, اگر میں اس دنیاوی دعاؤں میں پڑ جاتا تو چیزیں, کیونکہ فقیر جب آپ اس سے ملتے ہیں وہ علم کی بات کر رہا ہے تو ایک بڑے اوپر کے لیول پر ذہنی طور پر وہ ہے. جب ہم اس سے دنیاوی دعا کا کہتے ہیں تو اس دنیاوی دعا کے سلسلے میں اس کو اس لیول سے اتر کے نیچے آنا پڑتا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرے گا, اور پھر اس کی زبان سے جو کچھ نکلے گا اس کا معیار وہ نہیں ہوگا جو اس اوپر کے درجے پر وہ بیٹھ کے آپ سے علم کی بات کر رہا ہے. تو اس میں اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. دنیاوی چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں, وقت آتا ہے گزر جاتا ہے. اور ایک صاحب تھے انہیں دنوں, جب میں مرشد صاحب کے پاس تقریباً ڈیلی کثرت سے جاتا تھا, وہ صاحب بھی آتے تھے. تو اس وقت تک میں, مجھے کافی دیر ہو گئی تھی اپنے مرشد صاحب کے پاس جاتے ہوئے, تو اپنے مرشد صاحب کے مزاج کو میں پہچاننے لگ گیا تھا. وہ صاحب آئے اور آ کے انہوں نے کہا جی دعا کر دیجیے, آج کل بڑے مشکل سے گزر رہا ہوں. تو میں نے اشارہ بھی کیا کہ مت کہیے. شاہ صاحب کے چہرے پر ناگواری آئی تھوڑی, جس کو شاید صرف میں پہچانتا تھا. تھوڑی دیر انہوں نے جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ انہوں نے یہی سوال کہ اب میں اشارے کر رہا ہوں کہ مت کہیے. تو شاہ صاحب کے ماتھے پہ تیوریاں پڑ گئیں, جواب پھر بھی نہیں دیا. تو میرے باوجود منع کرنے کے انہوں نے تیسری بار بھی یہی بات کہہ دی. تو شاہ صاحب نے بڑے کرٹ لہجے میں ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ کیوں میاں, اچھا وقت گزارنے کے لیے تم تھے اور برا وقت تمہاری جگہ کوئی اور گزارے گا. اب یہ بات بہت پتے کی تھی. ہم لوگ اچھا وقت گزارتے ہیں, آپ بھلے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, یقیناً اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اچھا وقت گزارتے ہوئے. تو جب اچھا وقت گزارا ہے تو پھر مشکلات کو بھی اسی ہنسی خوشی گزارنا چاہیے. یاد رکھیے کہ فقیر کبھی جھوٹ نہیں بولتا, لیکن تین موقعوں پر جھوٹ بولے گا وہ. جب وہ مشکل میں ہوگا تو اپنے آپ کو راحت میں ظاہر کرے گا, جب بھوکا ہوگا تو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کرے گا, جب بیمار ہوگا تو اپنے آپ کو تندرست ظاہر کرے گا. یہ شکر اندازی کا بڑا اعلیٰ انداز ہے کہ رب تعالیٰ کے حضور کوئی شکوہ نہیں بیان کرتا. وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں بیمار ہوں, مجھے کھانا نہیں ملا ہے, کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں مشکل میں ہوں. وہ ہنستا ہوا آپ سے ملے گا, آپ پہ ظاہر ہی نہیں ہونے دے گا کہ وہ کن حالات میں ہے. فقیر کے پاس جانے کا تو فائدہ صرف ایک ہے کہ جس چیز نے اس کو فقیر بنایا ہے اس سے وہ لے لی جائے, اور وہ علم ہے. تو اس سے علم سیکھیے, یہی فائدہ ہے. ورنہ یہ دعائیں اللہ کے حضور مانگیے, اور دعا مانگنے میں بھی ہم کمال کرتے ہیں ویسے رب کے ساتھ. میں اکثر اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ میری پوسٹنگ فلاں جگہ کر دے, یا اللہ مجھے یہ ترقی دے دے. یہ کبھی نہیں سوچا کہ جو پوسٹنگ میں نے مانگ کر لی ہے رب تعالیٰ سے دعائیں کرا کرا کے, اس کا نتیجہ کبھی صحیح نہیں ہوا, وہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا. تو اگر رب تعالیٰ سے ایک دعا ہم کر لیں, اس دعا کے تین حصے ہیں, میرے خیال میں اس سے زیادہ جامع دعا کوئی نہیں ہے کہ یا اللہ تو میری خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما کے مجھ پر رحم کر دے. اسی دعا کا دوسرا حصہ ہے کہ یا اللہ تو مجھے اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی میری زندگی آسان کر دے. اور اسی دعا کا تیسرا حصہ کہ یا اللہ تو مجھے اس جہاں میں اور اگلے جہاں میں باعزت کر دے. میرے خیال میں اس کے بعد کوئی چیز مانگنے کی رہتی نہیں رب تعالیٰ سے. اگر یہ تین چیزیں رب تعالیٰ نے اگر عطا فرما دی, اور یہ دعا خود کیجیے, دوسروں کے پاس جا کے دعا کرانے کی, رب تعالیٰ سے خود مانگیے, سنت ضرور ہے دعا کا کہنا, لیکن خود ہم دعا مانگے رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے, وہ سب کی سنتا ہے. تو آپ لوگ تو بڑے نیک لوگ ہیں, وہ مجھ جیسے گناہگاروں کی بھی سن لیتا ہے. تو آپ لوگ تو پھر بڑے نیک لوگ ہیں, تو خود دعا مانگیے, فقیر سے جا کے اس سے وہ چیز لینے کی کوشش کریں جس نے اسے رب کے قریب پہنچا دیا ہے.
شاہ صاحب یہ فرمائیے, دعا کا کوئی وقت بھی متعین ہونا چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت پہ اگر آپ دعا مانگتے چلے جائیں گے تو مونوٹنس ہو جائے گا, یا یہ ہے کہ کسی بھی وقت دعا کر لی جائے؟
اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے. میرے لیے تو یہ ہے کہ میرا رب نہ کبھی سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے, میرا رب ہر جگہ موجود ہے, تو میں اس سے کسی وقت بھی دستک دروازے پہ دے کے بھیک کی صدا لگا سکتا ہوں, اس سے مانگ سکتا ہوں, اور وہ عطا فرماتا ہے.
اچھا یہ فرمائیے, کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان روحانیت کے سفر کی ابتدا میں ہی اسرار الہی کی جھلک دیکھ لے تاکہ باقی روحانی سفر ثابت قدمی سے طے ہو سکے؟
ہم گھر میں ایک ملازم رکھتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دن ہی میں اسے اپنے بیڈ روم میں داخل ہونے کی اجازت دے دوں, یا جو میرے بیڈ روم میں سیف پڑی ہے میں اس کی چابی اسے پہلے دن ہی دے دوں. وہ سفر آہستہ آہستہ اس اعتماد کا سفر وہ طے کرے گا کہ پہلے اس کو جہاں اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے وہیں پہ کہا جائے گا یہ کام کر دو یہ کر دو. آہستہ آہستہ اگر وہ قابل اعتماد پروو ہو رہا ہے تو آہستہ آہستہ وہ گھر کے اندر آنے لگے گا, پھر وہاں سے بیڈ روم میں, اور پھر میری کمرے میں رکھی ہوئی تجوری کی چابی اس کے حوالے ہو جائے گی. یہ سب سے آخری سٹیج ہے. تو کارخانہ قدرت کی ایک جھلک دیکھنا یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان کو رب اپنے قریب کر لے, اس پر اعتماد کرتا ہے. اس لیے فقیر کو کبھی یہ کہتے نہیں سنیں گے کہ میں نے کارخانے قدرت کی سیر کی تو وہاں یہ دیکھا یہ دیکھا, وہ یہ باتیں نہیں کرتا. باقی یہ ایک سٹیج آتی ہے علم کی کہ وہ دوسروں کو انسپائر کرنے کے لیے کچھ چیزیں وہ بیان کرتا ہے, لیکن ان چیزوں کی طرف کبھی نہیں آئے گا کہ میں نے کشف کے ذریعے فلاں جگہ کی سیر کی وہاں یہ تھا یہ تھا, وہ نہیں بتاتا کسی کو. اس لیے کہ وہ پھر اعتماد کھو دے گا رب کا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو رب تعالیٰ عیاں نہیں کرتا ہم لوگوں پہ. تو جب وہ یہ بیان کرنے کی طرف آ جاتا ہے تو پھر وہ لوز کرتا ہے.
اس سفر میں
جیسے صوفیہ کہتے ہیں کچھ مناظر ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ بھٹکایا بہت زیادہ ہے, تو وہ بھٹکائے جانے کو کاؤنٹر کیسے کریں اور وہ کس طریقے سے دیکھیں کہ یہاں پہ میں صحیح سمت میں چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا.
بہت پرانی بات ہے, میں کسی سرکاری کام سے کراچی گیا ہوا تھا, اس سے کام کاج سے فارغ ہو کے رات کو ہوٹل کے کمرے میں گیا تو ٹی وی کھولا, اس میں ہمارے اشفاق صاحب وہ پروگرام میں بیٹھے تھے اور فرما رہے تھے. اب معلوم نہیں وہ پروگرام کیا تھا, میں نے تو جس جگہ دیکھا میں صرف اتنا کوٹ کر رہا ہوں. تو فرمانے لگے کہ ہماری ایک بوا تھیں جو کسی کو کبھی برا نہیں کہتی تھی, تو ہم لوگ پانچویں چھٹی کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے, ہم اس بات پہ حیران ہوا کرتے تھے کہ بوا نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا. تو آپس میں ہم روز پلان کر کے کوشش کرتے تھے کہ آج بوا برا کہہ دے کسی کو, آج بوا برا کہہ دے کسی کو, لیکن ہر بات کے جواب میں اچھائی ہی بیان کرتی تھی وہ. تو ایک دن اسکول سے ہم نہر کے ساتھ ساتھ پگڈنڈی پر آ رہے تھے تو ہمارے ایک کزن نے کہا کہ لو آج بوا ضرور برا, اس کی زبان سے برائی کہلوا لیں گے آج. تو ہم نے پوچھا بھی کہ کس طرح, کہ نہیں ابھی تمہیں بتاتے ہیں ٹھہر جاؤ. تو گھر چلے گئے جا کے کھانا کھا کے نہا دھو کے, شام کو ہم نکلے تو سیدھے بوا کے گھر گئے. تو ہمارے اس کزن نے بوا سے جا کے کہا کہ بوا یہ شیطان بہت برا ہے کہ لوگوں کو نیکی سے روکتا ہے. تو کہنے لگے ہم بڑے حیران ہوئے جب جواب یہ دیا بوا نے کہ نہ بچہ اس کو برا نہ کہو, وہ تو بہت اچھا ہے کہ اپنی ڈیوٹی بڑی تندہی سے ادا کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ شیطان ہے, اس نے تو ڈیوٹی اپنی پوری تندہی سے کرنی ہے, لیکن رب تعالیٰ نے ہمیں بھی صلاحیت دی ہے کہ ہم اس کے بہکاوے میں نہ آئیں, اور وہ سو طرح کے روپ دھارتا ہے. کبھی کوئی آدمی آپ کے ہاتھ چومنے لگے گا, اس سے نفس تو بہت خوش ہوتا ہے, اس کی پرورش ہوتی ہے, لیکن در حقیقت انسان نیچے آ رہا ہوتا ہے کہ پھر نفس کے قابو میں آنے لگتا ہے, لوگ گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, پاؤں کو چھوئیں گے. تو بہتر ہے ان چیزوں سے آدمی اجتناب کر لے. پھر میرے جیسا کمزرف انسان اللہ تعالیٰ اگر کوئی انعام اس کو بخشتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو ابھی میں نے سوچا تھا اللہ نے یہ دے دیا مجھے, اب یہ تکبر میں جا رہا ہے, لوز کرے گا وہ علم. اس کے برعکس حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب جیسی شخصیت جس کے بارے میں جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بایزید کی حیثیت اولیاء اکرام میں وہی ہے جو کسی انگشتری میں نگینے کی ہوتی ہے. ان کا فرمانا اس کے بالکل برعکس ہے کہ ایک بار جنگل میں اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے, اور ان کے شاگرد صرف عالم لوگ ہوتے تھے, ان کی باتیں عام آدمی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی تھیں. تو وہ عالم تھے سبھی, سفر کر رہے تھے تو جناب حضرت بایزید بستامی نے فرمایا کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہرن کے گوشت کے کباب کھاؤں. اب شاگرد پریشان ہو گئے کہ مرشد کا حکم ہے, استاد کا حکم ہے, اس کو کیسے پورا کیا جائے. تو ہرن کا گوشت تو ہے نہیں جو کباب کھلا دیں. تو خاموش رہے. رات کو جو پڑاؤ ڈالا انہوں نے تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ مشرق کی طرف سے دائنے ہاتھ سے ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا اور ان شاگردوں کے قریب آ کے بیٹھ گیا. وہ اٹھے پکڑا, وہ بھاگا بھی نہیں, ذبح کیا, اس کے کباب بنائے, اپنے استاد کی خدمت میں پیش کیے. تو پوچھا یہ کہاں سے آیا, انہوں نے کہا جی ایک ہرن خود آ گیا تھا ہمارے پاس, آ کے بیٹھ گیا, ہم نے پکڑ لیا اور اس کو ذبح کر کے اس کے کباب آپ کو کھلا رہے ہیں. تو بڑی بلند آواز میں فرمانے لگے جیسے فریاد کرتا ہے کہ لوگوں آج میں مردود ہو گیا. تو یہ جملہ انہوں نے تین بار دہرایا. تو تو شاگرد نے پوچھا حضور کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کہ جب رب کسی اپنے کسی بندے کی نفس کی خواہش پوری کرنے لگے تو سمجھ لو کہ رب سے دور ہو گیا وہ, تو مردود بمائیں دور ہونے کے. لیکن ہم اس کے برعکس تکبر میں آتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا تھا, یہ چاہا تھا میرے رب نے, فوراً مجھے دے دیا. یہ بھی شیطان کے بہکاوے کی ایک شکل ہے. تو اس سے دور رہنا چاہیے ہر اس بات سے جس سے یہ خیال ہو کہ میں رب کے قریب چلا گیا ہوں, میں بڑا ہو گیا ہوں. اپنے آپ کو جتنا انسان یقین دلاتا ہے کہ میں کہیں نہیں, میں کچھ نہیں ہوں, اتنا ہی آگے جائے گا. اور یہ دنیاوی علوم میں بھی یہی بات ہے کہ جتنا انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اتنا بلندی کی طرف جاتا ہے.
اس کی کوئی حد ہوتی ہے؟ مطلب جیسے ایک انسان کوئی کہے کہ یہ گول ہے, یہ میں نے پورا کر لیا, اس کے بعد اگلا گول نہیں ہے.
علم ایسا سمندر ہے جس کا دوسرا کنارہ نہیں ہے. جوں جوں علم میں ڈوبتا جاتا ہے انسان کو اپنی کمائیگی کا احساس ہوتا ہے کہ علم بہت وسیع ہے اور میں اس میں ایک ذرے سے بھی چھوٹا ہوں. ایک بڑا صحرا ہے, صحرا اعظم, اس میں ریت ہی ریت ہے, اس ریت کا ایک چھوٹا ذرہ ہوں میں, اور میری حیثیت اس صحرا کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں ہے. جب تک یہ خیال رہے گا جینونلی, زبان سے تو میں بھی کہتا ہوں لیکن دل میں میرے سوائے تکبر کے اور کچھ نہیں, تو جب تک دل میں نہیں سمجھتا, زبان سے جو مرضی آدمی کہہ دے, دل میں یہ سمجھے کہ میری حیثیت ایک ذرے کی نہیں ہے, تو آگے بڑھے گا ورنہ اس کو اسٹاپ لگ جائے گا, وہ ایک جگہ رک جائے گا, بلکہ ریورسل شروع ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, یہ فرمائیے کیا محبت بھی ایک ڈائمینشن ہے؟ کیا ہم کو ٹائم اور اسپیس سے آزاد کر دیتی ہے؟
صاحب یہ ڈائمینشن نہیں ہے, یہ بذات خود بہت بڑا فینومینا ہے. ہم رب تک تین پاسبل ذریعے ہیں پہنچنے کے, ان میں سے کسی کو فالو کریں. عقل ہے, ہم اس کو فالو کرتے ہیں, عقل کے ذریعے رب تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے ہماری عقل جواب دے جائے گی, اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جس جہاں میں ہم رہ رہے ہیں یہ عالم ناسوت ہے, اس سے اوپر عالم حیرت ہے. تو تھوڑا ہی چل کے انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور یاد رکھیے کہ حیرت میں ہمیشہ زبان گنگ ہو جاتی ہے, انسان بولتا نہیں ہے, حیرت کے مارے خاموش ہو جاتا ہے. فقر کا کہنا یہ ہے کہ عالم حیرت میں جب انسان داخل ہو گیا تو اگر وہ بولنے لگا تو پھر سب کچھ کھو دے گا. عالم حیرت میں پھر خاموشی ایک بڑا ویپن ہے آگے بڑھنے کا. تو ایک تو ذریعہ عقل کا ہے جو کچھ تھوڑی ہی دور تک ساتھ دے گی, اس کے بعد عقل کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے, اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکتا انسان. دوسرا ذریعہ علم کا ہے رب تک پہنچنے کا. علم شاید عقل سے تھوڑا آگے تک لے جاتا ہے, لیکن ایک چونکہ انسان ہے اس کا علم بھی محدود ہے, عقل بھی محدود ہے, تو علم تھوڑا اس سے عقل سے ذرا آگے تک لے جائے گا, لیکن اس کے بعد اس کی حد ختم ہو جائے گی, اس سے زیادہ ہم سوچ ہی نہیں پائیں گے. لیکن یہ محبت ہے, عشق ہے, جو انسان کو رب سے ملا دے گا. تو محبت بذات خود بہت بڑا فینومینا ہے. محبت یا عشق یہ بذات خود ایک بہت بڑا فینومینا ہے, اور یہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے رب تک آدمی جا پہنچتا ہے. تو اسے ڈائمینشن کہنا زیادتی ہوگی, یہ بذات خود ایک فینومینا ہے.
اس میں ایک چھوٹا سا سوال ضمنی مطلب اس سینس میں آتا ہے کہ مرشد کے پاس جب آدمی جاتا ہے تو عموماً مرشد کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. اب کیا یہ مرشد کا کام ہے کہ وہ اپنی محبت سے اس کو اللہ کی محبت کی طرف لے جائے اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں صحیح محبت کے تصور کو اجاگر کرا.
کسی بھی انسان کی بات ٹو لیٹر ان اسپرٹ آدمی ایک ہی صورت میں فالو کرتا ہے جب اس سے پیار کر رہا ہو. خوف سے حکم کی تعمیل تو کرے گا لیکن اس کے اندر روح نہیں ہوگی, اس تعمیل میں اس کا جذبہ نہیں ہوگا, وہ صرف ایک ڈیوٹی پوری کرتا ہے. لیکن جب کسی سے آدمی پیار کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کی ہر خواہش خواہ کتنی تکلیف ہو وہ تکلیف اٹھا کے خوشی سے اس کو پورا کرتا ہے. تو مرشد سے جب تک ہم پیار نہیں کرتے, ہم مرشد کی بتائی ہوئی کسی بات کو ٹو لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو نہیں کر پائیں گے. یہ بڑا ضروری ہے کہ مرشد, کیونکہ مرشد تو سبق دے گا ایثار اور قربانی کا. مرشد سے آپ ذکر کیجئے, فلاں آدمی نے مجھے بہت تنگ کیا ہے, میرا دل چاہتا ہے میں اس کے خلاف یہ کر دوں, میرے پاس طاقت بھی ہے میں کر پاؤں گا. مرشد کبھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے تم ایکشن لو اس کو, وہ آپ سے کہے گا معاف کر دو, اس لیے کہ یہ سنت رب ہے معاف کرنا, معاف کر دو. وہ قربانی اور ایثار کا سبق دیتا ہے. اس کی باتوں کو آپ فالو کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اپنے مرشد سے عشق نہیں کر رہے. جب ہم مرشد سے پیار کرتے ہیں اور اس کی ہر بات کو ٹو لیٹر اینڈ اسپرٹ مانتے ہیں, بغیر کیوں کب کیسے کس طرح کس جگہ, یہ جو کاف ہیں ان کو اپنی ڈکشنری سے ہم آؤٹ نہیں کر دیتے مرشد کے معاملے میں, ہم مرشد کی بات کو مان نہیں سکتے. تو جب مرشد کی بات کو ہم آنکھیں بند کر کے ماننے لگتے ہیں تو وہ پھر ہمیں لے جاتا ہے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دہلیز تک. جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دہلیز سے انسان پہنچتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز تک, اور وہاں سے پھر رب تک چلا جاتا ہے. لیکن یہ مدارج طے ہوں گے ایک ہی صورت میں, جب ہم شیخ کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں, اور فائنلی رب کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں, تو پھر کہیں جا کے ہم یہ مدارج طے کر پاتے ہیں, ورنہ آدمی راستے میں لڑکھڑا جاتا ہے.
ٹھیک ہے, یہ فرمائیے, اگر ہم دور دراز سے اپنے دوست کو ملنے جائیں تو خالی ہاتھ دوست کی زیارت نہیں کی جاتی. اب رب تعالیٰ جس کو ہم اپنا دوست مانتے ہیں, اس اعلیٰ دوست کے شان شان, اس کی خدمت میں کیا تحفہ پیش کریں کہ وہ خوش ہو جائے؟
یہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں, آپ سب, آپ بھی میں بھی, کہ اللہ کے حضور سب سے اعلیٰ تحفہ عاجزی ہے, اس لیے کہ عاجزی وہاں نہیں ہے. تو ہم عاجزی کا لبادہ اوڑھ کے اللہ کے حضور اگر پیش ہوتے ہیں تو یہ اس کے حضور بہت بڑا نذرانہ ہے. پھر رب تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہے. تو جس طرح سے کسی ماں کے دل میں اترنے کا آسان راستہ اس کے بچوں سے پیار ہے, کہ اس کے بچوں سے پیار کریں تو ہم اس کی والدہ کے دل میں اتر جاتی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار رب کو خوش کر دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق جو کرتے ہیں یہ ایک اعلیٰ درجے کا تحفہ ہے اللہ کے حضور کے, وہ ہمیں سینے سے لگاتا ہے.
ٹھیک ہے, تخلیہ جس کی بات شروع میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی طلب کرے, اور وہ کہتے ہیں کہ تخلیہ ایسا ہو کہ اپنے آپ سے بھی تخلیہ طلب کر لے اکیلے تنہائی کا, لیکن عموماً ہم لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو کیا ایسا طریقہ کوئی ہے, ایسے ممکن ہے کہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر خاموش ہو کر ہم غور و فکر میں ڈوب سکیں؟
عبادت میں یکسوئی بہت ضروری ہے. عبادت کا صحیح انعام ملتا ہی اس وقت ہے جب انسان پوری یکسوئی سے رب کو پکار رہا ہوتا ہے. تو جب ہم دل سے, زبان سے, دماغ سے رب کو پکارنے میں مصروف ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں اور ہمارے کان اگرچہ کھلے ہوں لیکن وہ در حقیقت بند ہوتے ہیں, آپ نے شاید کہیں پڑھا ہو کہ کچھ فقیر ایک پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ اپنی تسبیح لوگوں کے درمیان بیٹھ کے آن پرپز کہ کانسنٹریشن کا وہ اپنے امتحان کرتے ہیں, تو وہ تسبیح کرتے ہیں, لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی تسبیح میں مشغول ہوتے ہیں, ڈسٹرب نہیں ہوتے. پھر اگلی اسٹیج ان کی آتی ہے کہ شور شرابے میں بیٹھ کے وہ تسبیح کرتے ہیں, اور آخری یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو بلاتے ہیں کہ میرے چاروں طرف ڈھول بجاؤ. تو وہ کانسنٹریشن اپنی ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. بھری محفل میں مجلس میں تخلیہ حاصل کر لینا کانسنٹریشن کی انتہا ہے, اور وہ حاصل ہوتی ہے بندے کو اگر پوری طرح رب کی طرف رجوع ہو جائے تو.
ٹھیک ہے, یہ فرمائیے کچھ ایسے دن آتے ہیں کہ نماز کی پابندی اور خشوع خضوع رہتا ہے, پھر نفس دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے. بعض اہل نظر کہتے ہیں کہ ایسے میں کسی بزرگ کی رہنمائی ضرورت ہوتی ہے, تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے.
بزرگ کے پاس جائیے, وہ صرف آپ کو ایک بات کہے گا کہ اس کی فکر نہ کرو, نماز پڑھتے رہو, اللہ کو پکارتے رہو. اس لیے کہ وہ فقیر جس کے پاس آپ گائیڈنس کے لیے ہم گئے ہیں, وہ فقیر اچھی طرح جانتا ہے کہ ہیومن سائیکالوجی کیا ہے. فقیر ہیومن سائیکالوجی کا ماہر ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے گا, اگرچہ اس نے تعلیم نہیں حاصل کی ہوتی لیکن وہ ہوتا ہیومن سائیکالوجی کا بہت ماہر ہے. تو وہ جانتا ہے کہ انسان پر کیا بیتتا ہے, انسانی زندگی میں وقت آئے گا کہ وہ پوری طرح راغب ہو جائے گا عبادات کی طرف, رب کی طرف, نیکی کی طرف. پھر آہستہ آہستہ اس سے ہٹنا شروع ہوتا ہے, ایک وقت آتا ہے کہ وہ بڑی دور ہو جاتا ہے. یہاں آپ کا مرشد رول پلے کرتا ہے کہ وہ آپ کو چھوڑنے نہیں دیتا, دل نہیں چاہتا, کوئی بات نہیں تم پڑھو, نماز پڑھو, تمہیں خیالات تنگ کر رہے ہیں آنے دو, اس کی فکر مت کرو, تم نماز پڑھو. نتیجہ یہ کہ اس دور سے آدمی جب گزر جاتا ہے تو پھر راغب ہو جاتا ہے عبادات کی طرف. تو یہ وقت انسان پر آتا رہتا ہے, ہر انسان پہ جس طرح سے اچھے اور برے دن آتے ہیں عبادات کے سلسلے میں بھی, اس پر یہ وقت آتا رہتا ہے کہ اس کی کیفیات ایسی ہو جاتی ہیں کہ کبھی بہت زیادہ راغب ہو جائے گا, کبھی ماڈریٹلی چل رہا ہوگا, اور کبھی دور ہو جائے گا. عبادات ہر حال میں جاری رہنی چاہیے اور رب تعالیٰ, لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ عبادات کو فرض سمجھ کے ہم ادا نہ کریں. جو عبادات ہیں وہ پورے ذوق و شوق سے ادا ہونی چاہیے کہ یہ میرے رب کا شکرانے کا ایک طریقہ ہے, اپنے رب کی عظمت کو سلام کرنے کا ایک طریقہ ہے, اپنے رب کا حق ادا کر رہا ہوں کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں. تو جب یہ سمجھ کے آدمی ادا کرتا ہے, کیونکہ فرض تو آدمی گلے سے اتارتا ہے, ایک روٹین میں ادا کرتا ہے, لیکن یہ ذوق و شوق عبادت میں رہے تو رب تعالیٰ کے قریب چلا جائے گا آدمی.
ٹھیک ہے, پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس حوالے سے اکثر لوگ سوال اٹھاتے ہیں, یہ اور وہ یہ کہ جہاں بے روزگاری ہے, معاشی بحران عروج پر ہے, تو اس میں رہتے ہوئے رب کی دوستی کو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ نیز یہ بھی فرمائیے کہ ایک پاکستانی مسلمان اپنے دل کی صفائی کیسے کر سکتا ہے؟
ابھی شروع میں ان صاحب نے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا تھا جو ہم سب نے سنا, بلکہ سننے کا شرف حاصل ہوا ہمیں. اس میں رب تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے کی تلقین فرمائی ہے. مایوسی کفر ہے, ہمیں اللہ کے حضور یہ توقع رکھنی چاہیے کہ پروردگار ہمارے حالات ٹھیک کر دے گا اور عنقریب میرا تو یہ خیال ہے کہ اگلے صرف چند مہینے سخت ہیں, اس کے بعد ہمیں سانس آنا شروع ہو جائے گا, اور پھر دو ڈھائی سال کے بعد ہمارا ملک, جس کا اکثر میں ذکر کرتا ہوں, اس ترقی کی طرف چلے جائے گا اور راکٹ کی طرح اوپر کو اٹھے گا. پھر تو مایوسی کی کوئی میرے نزدیک تو کوئی ریزن ہے نہیں مایوسی کی. انشاءاللہ حالات ہمارے ٹھیک ہوں گے, اللہ بہتر فرما دے گا انشاءاللہ.
یہ فرمائی کہ آپ نے اپنے ایک لیکچر میں مردوں کو ریسٹ میں اضافے کے لیے نسخہ عطا فرمایا تھا, تو خواتین کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے. برائے مہربانی عورتوں کے لیے بھی ارشاد فرما دیں, وہ ریسٹ میں اضافے کے لیے کیا کریں.
مسئلہ یہ ہے کہ آپ شاہ صاحب کو ساری رات داستان سناتے رہیے, صبح وہ جائیں گے اسی بات پہ کہ زلیخا عورت تھی یا مرد. بات پھر وہیں آ گئی کہ دنیاوی چیز ملتی ہے یا نہیں ملتی, یہ بتائیے. مردوں کے رزق میں اضافے کا جو ذریعہ ہے, جو نسخہ ہے, وہ خواتین پر بھی اسی طرح ویلڈ ہے, ان کے لیے بھی اسی طرح کارگر ہے. آج صبح ہی کسی ایک محفل میں ذکر ہو رہا تھا کہ رب تعالیٰ نے سورہ فجر میں مساکین کو کھانا کھلانے پہ اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے, ان کو ڈانٹو نہیں, اس کی تلقین فرمائی ہے. تو جن صاحب نے یہ سوال اٹھایا, انہوں نے تلاوت کی سورہ فجر کی ان آیات کی, اور آخر میں کہنے لگے صاحب یہ کھانا کھلانے کی اہمیت کیا ہے, تو وہ ایک پوری بیک گراؤنڈ اس کی ہے کہ یہ سورہ فجر میں یہ آیات آئی ہیں, یہ نازل ہونے کی وجہ کیا تھی, کن حالات میں یہ نازل ہوئی ہیں, یہ کھانا کھلانے کی اتنی فضیلت کیوں ہے. میں اس میں نہیں جاتا کہ آپ بور ہوں گے, بڑا خوش موضوع ہو جائے گا, لیکن یہ میں عرض کر دوں کہ یہ کھانا کھلانے کی اہمیت کا مجھے یوں تو اندازہ تھا کہ ہر فقیر کھانا کھلانے پہ بڑا زور دیتا ہے کہ میں اس کے یہاں آئے آدمی تو کھانا کھا کے جائے اس پہ. بس میں فقیر نہیں ہوں اس لیے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. تو کھانا کھلا کے بھیجتا ہے. تجربہ یہ ہوا ہے کہ رب تعالیٰ کے ساتھ, بلکہ رب تعالیٰ کو ادھار دیجئے, قرض دیجئے اس کو, کہ جب ہم اس کے بندوں کو, اور خاص طور پہ ان بندوں کو جن کا پتہ ہے کہ یہ آپ کے مخالف ہیں, ان کو بڑی محبت سے, بڑی عزت کے ساتھ کھانا ہم کھلاتے ہیں, تو یہ قرض ہے رب کے ذمے, وہ اس کو 10 گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے اور بڑی جلدی واپس آتا ہے. تو خواتین چونکہ گھر میں ہوتی ہیں, بڑا آسان سا علاج ہے کہ ہمارے یہاں رات کو جو کھانا بنتا ہے, اس کھانے میں سے سب سے پہلے اللہ کے نام پر 2 آدمیوں کا کھانا نکال دیں, اور کسی ایسی جگہ جہاں, لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے عزیز اور جو ہمارے ملازم ہیں ان کا حق ہے ہم پر, ان کو اللہ کے نام پہ مت دیجیے, ان کا حق ادا کیجیے, وہ ہم کسی کو ریگولرلی بھیج دیں. اور اس سے بھی اچھا یہ ہے کہ ایک زمانے میں آپا بانو کو سیاہ تشریف لائی ہوئی تھی, وہ میرے ساتھ قربت کا اظہار کرتی تھیں, تو مجھے کہنے لگیں کہ وہ مجھے شاہ جی کہتی تھیں کہ شاہ جی یہ جو آج آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے, ہم نے بڑی غربت کا وقت بھی دیکھا ہے. ایک وقت وہ تھا جو میں اور اشفاق صاحب کو خان صاحب کہتی تھیں, میں اور خان صاحب بیٹھے ہوتے تھے, اگر ٹیبل فین خریدنا ہے تو ہم اس کی قیمت روپوں میں نہیں معیار کرتے تھے, بلکہ یہ کہتے تھے اتنی اسکرپٹ ہے اس کی قیمت, کہ ہم ڈراموں کی اسکرپٹ اتنی لکھیں گے تو ٹیبل فین آ جائے گا. تو اشفاق صاحب کو ہمیشہ سے شوق تھا بابوں کے پاس جانے کا, ان کے مرشد تھے فضل حسین شاہ صاحب جو نور والے کہلاتے تھے, مجھے بھی اتفاق ہوا ان کے پاس ان سے ملنے کا ایک بار. تو ہم وہاں گئے تو بابا نور والی نے مجھے مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹی تم اپنے راشن کو جو گھر لے کے جاتی ہو اسے دھو لیا کرو. تو میں اس پہ پریشان ہوئی. گھر آ کے سوچا ہم نے, نئی حل سمجھ میں آیا کہ راشن کو دھوئیں گے تو بچے گا کیا, ہمارے پاس سب بہ جائے گا. تو اگلے دن پھر گئے جا کے بابا نور والے سے عرض کی کہ بابا یہ آپ نے فرمایا تھا کہ راشن کو دھو لیا کریں, اس کو دھوئیں گے کیسے, وہ تو ضائع ہو جائے گا سب. تو میں کہا کہ بیٹی بڑا آسان ہے, جتنا آپ اپنے گھر کے لیے راشن لے کے جاتی ہیں ہر مہینے اتنا ایک اور پیک بنوا لیجیے اور کسی کو راستے میں ڈراپ کرتے جائیے. انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ وتیرہ اختیار کر لیا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے کیا رنگ لگایا ہوا ہے. تو خواتین کے لیے تو بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ کچھ مت کیجیے, بڑی خاموشی سے اپنے راشن کو دھو لیجیے, اللہ تعالیٰ رزق فراواں کر دے گا انشاءاللہ.
آپ نے ایک بار ایک لیکچر میں ارشاد فرمایا تھا کہ بڑے شاہ صاحب جمعے کی نماز سے پہلے سورہ اخلاص کی پہلی آیات پڑھتے تھے, یہ کس وقت پڑھنی چاہیے؟
اچھا ایسا ہے نہیں, اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نے نہیں کہا ہوگا. یہ بڑھاپے کا غلبہ ایسا ہے کہ یاد نہیں ہوتا کہ میں نے کہہ کیا دیا. کہنا چاہتا ہوں کچھ زبان سے کچھ نکل جاتا, اس لیے کسی کا کوئی قصور نہیں, میرا اپنا فالٹ ہے. لیکن سورہ اخلاص کا ذکر نہیں تھا وہ. اچھا. وہ ان کے اپنے ذکر اذکار تھے, مجھے کبھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ میں ان سے ہی پوچھ لوں کہ حضور آپ کیا پڑھتے ہیں. تو میں ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا, نہ انہوں نے مجھے کبھی کہا کہ یہ پڑھو. تو میں اپنی مرضی سے, ہم لوگ 12 بجے جا کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے تو 1 بجے جماعت کھڑی ہوتی تھی, وہ 1 گھنٹہ ہم اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے دونوں ذکر کرتے رہتے تھے. تو یہ ضرور ہے کہ جمعے کو 12 بجے جا کے مسجد میں بیٹھنا بڑا مبارک ہے, وہاں جا کے اللہ کی طرف لو لگا کے انسان بیٹھے. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز وہ بڑی شدت سے کہتے تھے, کیونکہ امبالے سے تعلق تھا تو اردو اسپیکنگ تھے, تو اس لہجے میں وہ کہا کرتے تھے کہ میاں ڈیوٹی سب سے پہلے. تو ہم اپنے ڈیوٹی سے منہ نہ موڑ لیں کہیں عبادات کے سلسلے میں. یہ تلقین تھی مرشد صاحب کی اور بڑی شدت سے تھی, ڈیوٹی سب سے پہلے.
ٹھیک ہے, اور وہ ڈیوٹی خلق کی ہوگی, ڈیوٹی خلق کی ہوگی, انسانوں کی خدمت کرنے کی.
دیکھیے میں ملازم ہوں جہاں سے مجھے سیلری مل رہی ہے, میرا وہ وقت خریدا ہوا ہے میرے امپلائر نے, میں اس میں صرف عبادت کے لیے جو فرض عبادت ہے اس کے لیے وقت نکالوں گا, وہ بھی پرمیشن سے کہ صاحب اتنے وقت سے اتنے وقت تک میں اویلیبل نہیں ہوں گا کہ میں عبادت کر رہا ہوں, لیکن میں اسے کمپنسیٹ کر دوں گا آفٹر ورکنگ آورز بیٹھ کے. تو اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے انسان, تو وہ ڈیوٹی ضرور پوری کرنی چاہیے, اس لیے کہ تنخواہ گھر آدمی لے کے جائے تو وہ حلال ہو.
شاہ صاحب کچھ لوگ خلق کی خدمت کرتے ہوئے جذبہ بھی رکھتے ہیں لیکن ان کے لیے کچھ کر نہیں پاتے اور ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, اس ڈی موٹیویشن سے کیسے بچا جائے؟
لیکن جب ہم یہ کوشش کریں گے کہ بڑے پیمان پر کچھ کریں, وہ ہمارے وسائل شروع میں اجازت نہیں دیں گے. اگر میں کسی سے مسکرا کے بھی بولتا ہوں تو اللہ کو وہ بھی قبول ہے. میں اگر کسی کے راستے سے کانٹا ہٹا دیتا ہوں وہ بھی رب کو قبول ہے. تو ہم ایسے پیمانے سے شروع کر سکتے ہیں جو بڑا ہمبل لیول ہو, آہستہ آہستہ اللہ توفیق دیتا جائے گا اور وہ لیول بڑھتا جائے گا, اللہ تعالیٰ خود اسباب بناتا جاتا ہے.
خود سے دل میں نکال دینا چاہیے کہ ڈی موٹیویشن نہ آئے,
ڈی موٹیویٹ ایک ہی صورت میں ہوتے ہیں کہ ہمارے خیالات بڑے ہیں, وسائل ساتھ نہیں دیتے, ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو وسائل جس حد کی بھی ہمیں اجازت دے رہے ہیں ہم اس حد آگے چلے جائیں, وہ خدمت کر لیں, تو پھر آدمی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتا بلکہ ایسی وہ موٹیویشن ہوتی ہے, اس کو اتنا انسپائر ہوتا ہے نتائج سے کہ وہ دن بہ دن بڑھاتا جاتا ہے اس لیول کو.
ٹھیک ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جن کو زندگی میں سوائے ناکامی کے کچھ نہیں مل رہا, ایسے میں وہ کہتے ہیں کہ انسان خودکشی پر اکساتا ہے, اس سے کیسے بچا جائے, نیز زندگی کی گاڑی کو واپس پٹری پر کیسے لایا جائے؟
بہت زمانہ پہلے, شاید اب تو زمانہ قدیم ہی کہتا ہوں اس کو, جب کبھی میں شاید میٹرک میں تھا یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا, اخبار میں ایک نیوز تھی کہ ایک اسٹوڈنٹ نے خودکشی کر لی, اس نے ماسٹر کیا تھا, جاب نہ ملنے پہ خودکشی کر لی. اگلے دن اسی اخبار میں میں نے ایک پروفیسر صاحب کا لیٹر ٹو دی ایڈیٹر میں ایک مراسلہ پڑھا. میں نے لکھا تھا کہ آئی وش کہ یہ اسٹوڈنٹ خودکشی کرنے سے پہلے مجھ سے مل لیتا تو وہ خودکشی کبھی نہ کرتا. اصل ان کی اس مراسلے کا جو جسٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں ایک عجیب بات ہے کہ جو کوئی پڑھ لکھ جاتا ہے, ماسٹرز کی یا بیچلر کی ڈگری لیتا ہے, تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں وائٹ کلر جاب میں چلا جاؤں. وہ رکشے والے کا منشی ہونا پسند کرے گا, خود رکشہ نہیں چلائے گا. یہ ان پروفیسر صاحب کا لکھا تھا. تو بڑی آگے انہوں نے خوبصورت بات لکھی تھی جو اب پروو بھی ہوئی ہے. انہوں نے لکھا تھا کہ اگر ایک ماسٹرز کیا ہوا بندہ سڑک کے کنارے ایک صندوقچی لے کے بیٹھ جائے اور لوگوں کے شوز پالش کرے, تو اس میں بھی ایسی نظرت پیدا کرے گا کہ وہی اس کی ایک صندوقچی کھوکھے میں بدلے گی, کھوکھے سے ایک شاپ میں تبدیل ہو جائے گی اور وہاں اس کے کئی اسسٹنٹ ہائر ہو جائیں گے, کام تیزی سے بڑھ جائے گا. کچھ عرصہ پہلے ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ میں خود تو نہیں ابھی وہاں گیا, کہ ڈیفینس میں کچھ ایم بی اے حضرات نے جو لمس سے ایم بی اے کیے ہوئے ہیں انہوں نے چائے بیچنا شروع کر دی, اور ایک وقت آیا کہ پورا شہر جاننے لگا کہ وہاں چائے بکتی ہے اور بڑی مزے کی بکتی ہے. اس کے اندر وہ نظرت انہوں نے پیدا کر لی کہ دار چینی والی چائے, ادرک والی چائے, اس طرح کی چائے وہ بیچتے ہیں, اور ان کا کاروبار بڑھ گیا. ابھی اگلے دن میں گزر رہا تھا گلبرگ کے کسی سڑک سے, اب وہ یاد نہیں کہاں تھا میں, تو وہاں میں نے ایک بورڈ دیکھا, تو میں نے وائف سے پوچھا کہ بڑا مانوس نام ہے چائے والا, تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہی ہیں جو ڈیفینس میں تھے, تو اب وہ لبرٹی کے ارد گرد کہیں آ گئے ہیں. اسی طرح ایک اور صاحب کا سنا کہ وہ بھی ایم بی اے ہیں, انہوں نے لاہور میں ایک کھانے کی جگہ بنا لی, بڑی لمیٹڈ اسپیس ہے, تو انہوں نے اس کے اندر ایک نئی چیز یوں انٹروڈیوس کرا دی کہ صاحب وہ ٹیلی فون کر کے آپ مجھے بتا دیجئے کہ فلاں ڈیٹ کو میں چار مہمانوں کے ساتھ آؤں گا اور یہ مینیو ہوگا جو مجھے چاہیے ہے. تو اگر کہیں آپ پانچواں مہمان لے گئے وہ اجازت نہیں دیتے آنے کی, کہ نہیں صاحب چار کا بندوبست ہے, آپ چار ہی آئیں گے, اور کباب غالباً 5,000 روپے کا ایک بیچتے ہیں, سیخ کباب, بے تحاشا ترقی کر گئے ہیں. تو تعلیم ہے جو نئے راستے دکھا دی گی آپ کو. یہ جو ہم بات کرتے ہیں خودکشی کی, یہ صرف اسی صورت میں آدمی اس حد تک چلا جاتا ہے جہاں اس کو موٹیویٹ کرنے والا کوئی آدمی نہ ہو. اگر وہ کسی ایسے انسان سے مل گیا جو اسے راستہ دکھا سکتا ہے مثالوں کے ذریعے, پریکٹیکل ایگزامپلس اس کو دکھا دے کے یہ دیکھیے فلاں فلاں فلاں. تو آپ بھی یہ کر لیجئے, اگر خود بندہ امیجنیٹیو ہے, اس کے ذہن میں کوئی تجویز آتی ہے تو وہ تجویز اس کو دے دیتا ہے کہ یہ کام کر لو جا کے, تو کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی, انسان ترقی کر جاتا ہے.
یہ توہم پرستی کے حوالے سے بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ بہت لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں. موجودہ نسل میں توہم پرستی جو پیدا ہوتی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟
اب معلوم نہیں توہم پرستی سے آپ کی مراد کیا ہے. توہم پرستی کا ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہم میں سے ایک بڑی اکثریت وہ ہے جو ہندو سے مسلمان ہوئی ہے, اور مسلمان ہونے کے باوجود ہم ہندوؤں کے ساتھ ہی رہتے رہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے مذہبی عقائد تو تبدیل ہو گئے لیکن کلچرل ویلیوز ہماری ہندوانہ ہی رہ گئیں. آج ہم اپنی شادی بیاہ کی رسومات, فیونرل کی رسومات اور دوسری رسومات پہ نظر ڈالیں تو اس میں ہندوانہ ٹچ ملتا ہے آپ کو, اس کے اثرات بڑے گہرے ہیں. ان کے یہاں یہ توہم بہت زیادہ ہیں کہ صاحب بلی راستہ کاٹ گئی, کالی بلی, اب میں کام پہ نہیں جاتا کیونکہ کامیابی نہیں ہوگی, یہ کوا منڈیر پر آ کے بیٹھ کے بول رہا ہے, آج مہمان آئیں گے, آج یہ میری فلاں آنکھ پھڑکی تو اب مجھ پہ مصیبت آئے گی, فلاں آنکھ پھڑکی تو اب میرے لیے اچھا ہوگا. یہاں یہ حال ہے کہ دونوں میں سے کوئی آنکھ پھڑکے مصیبت ہی آتی ہے. تو یہ تمام پرستی اصل میں, کیونکہ ہندوازم میرے نزدیک اپنے وقت میں کبھی یہ الہامی مذہب تھا, اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ان کی جو مقدس کتابیں ہیں ان میں وید ہیں, ان کا جو تیسرا وید ہے جسے اتھرو وید کہتے ہیں, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اسماء مبارک ہیں گرچہ وہ سنسکرت میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد ہے, غزوات کی تعداد ہے, ان کی فتوحات کی تعداد ہے, ان کی سواریوں کی تعداد, سواریوں کے نام سب اس میں مینشن ہیں. تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ الہامی اپنے وقت میں کبھی الہامی تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس پہ گرد پڑتی گئی تو آہستہ آہستہ اب وہ کوئی مذہب تو رہا نہیں, وہ رسومات کا مجموعہ ہو گیا ہے. تو اس کے اندر جو ہندو مائتھولوجی جس کو ہم کہتے ہیں, اور یہ ہندو جو اومنز لیتے ہیں, یہ بہت زیادہ ہے اور ہمارے اوپر انہی کا اثر ہے. اگر تو توہم پرستی سے مراد آپ کی وہ ہے تو اس کی تو یہ ریزن ہے, لیکن خود ہمارے اندر ایک عجیب طرح کی توہم پرستی ہے. وہ یہ ہے کہ بجائے رب کی طرف رجوع کرنے کے, کم از کم میں تو, مجھے اگر شرٹ کے بٹن بھی بند کرنے ہیں تو میں پیر صاحب سے وظیفہ لاتا ہوں کہ میں شرٹ کے بٹن آسانی سے بند کر لوں, مجھے وظیفہ دے دیجیے. کہیں بیگم صاحبہ نے ڈنڈا زور کا مار دیا تو میں بجائے بیگم سے معافی مانگنے کے پیر صاحب کے پاس جاؤں گا کہ کوئی وظیفہ دے دیں, بیگم مارا نہ کرے مجھے. یہ جو ہم نے سیکھا ہے کہ بجائے رب کی طرف رجوع کرنے کے ہم رجوع کرتے ہیں ایسے لوگوں پر جن کے بارے میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ ان کی تعویذوں میں بڑا اثر ہے, ان کے وظائف میں بڑا اثر ہے, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. اگر اس کی صرف آدھی ایفرٹ بھی کر لیں اللہ کے پیچھے بھاگنے کی تو ہمارے مسائل از خود حل ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اب اتنی عمر ہو گئی میری, لیکن میں آج بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے میرے اندر چستی وہی ہو جو 25 سال کی عمر میں تھی, میں مانتا ہی نہیں ہوں. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ میں انسان ہوں اور رب نے قرآن میں کہا کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں, مجھ پر اچھے برے دن سبھی آئیں گے, اور جس خوشی سے میں نے اچھے دن گزارے ہیں برے دنوں کو بھی میں اللہ کا شکر ادا کر کے گزار لوں گا, اچھا وقت آ جائے گا. یہ جو رب سے ایک تعلق ہے میرا, وہ اصل میں دن بدن کمرشل ہوتا جا رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. میرا رب کے ساتھ تعلق وہی ہو جو ایک بندے میں اور رب میں ہے, ایک غلام میں اور ایک آقا میں ہے. غلام کی تمام ضروریات کی ذمہ داری اس کے آقا پر ہے. غلام کو جب بھی کوئی ضرورت ہوگی وہ اپنے آقا کی طرف رجوع کرے گا کہ میری یہ ضرورت پوری کر دیں. تو تمام آقاؤں کا آقا ہے. میں بحثیت رب کے غلام کے اپنے رب کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتا کہ مجھے یہ دے دے؟ تو یہاں سے یہ ہمارے ایمان میں کمزوری آتی ہے. اگر آپ کی تمام پرستی سے مراد وہ ہے تو اس کی تو ریزنز یہ ہیں کہ اللہ پر بھروسہ. ایمان ہم سب کا ہے, وی آل بلیو ان اللہ بٹ وی ڈونٹ ٹرسٹ ہم, پرابلم یہ ہے. تو جب ہم رب کو ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کہیں نہیں جاتے, پھر اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں بار بار.
جی, اگلا سوال ہے, سائنس کو اسلام کے ساتھ کیسے منسلک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھا گیا کہ وہ سائنسدان جنہوں نے دریافتیں کی وہ زیادہ تر ایتھیسٹ ہے, اب آج کی دنیا میں خاص طور پہ ہم کیسے اسلام کی حقانیت کو ان کے سامنے ثابت کر سکتے ہیں؟
میرے خیال میں اتنی سویپنگ اسٹیٹمنٹ اگر میں دوں کہ جو سائنٹسٹ ہیں سب کے سب ایتھیسٹ ہیں, وہ شاید ناانصافی ہوگی. سائنس میں جو خدمات مسلمانوں نے سر انجام دی ہیں, خوارزمی ہیں, الظواہری ہیں, اب الظواہری کا ایک ہی کارنامہ آج تک پوری انسانیت کو سرو کر رہا ہے کہ اس نے انستھیزیا ایجاد کیا. یہ سب مسلمان تھے. اسٹرانومی میں مسلمانوں نے ایک نام پیدا کیا ہے. خود انگریز جس کی آج ہم پیروی کرتے ہیں, ان کے یہاں ریگولرلی ہر ہفتے ایک پروگرام آتا تھا ایک زمانے میں بی بی سی پر. پورا ہفتہ تو وہ چلتا تھا کہ وٹ آر ایلڈرز ڈیڈ فار اس, لیکن ہفتے میں ایک دن آتا تھا پروگرام کہ وٹ مسلمز ڈیڈ فار اس. اس میں وہ بیان کرتے تھے کہ مسلمانوں نے یہ کیا. اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری جو ریسرچ ہے وہ سب کی سب بیسڈ ہے ان کتابوں پر جو ہم نے اسپین پر دوبارہ قبضہ کیا تو وہاں سے ہمارے ہاتھ لگی, اگرچہ کتابوں کی بہت بڑی تعداد پانی میں بہ گئی, جلا دی گئی, لیکن جو بچی کچی ان کے ہاتھ لگی تھیں اس میں جو تھیوریز تھیں اس پہ بیس کر کے یہ آگے آئے ہیں, تو وہ سب مسلمان تھے. اسی طرح جو کرسچن انوینٹرز ہیں, سائنٹسٹ ہیں, وہ شروع میں یقیناً مذہب سے دور ہو کے ایتھیسٹ ہو گئے, اس میں شک نہیں ہے, لیکن مرنے سے پہلے وہ بھی مذہب کی طرف راغب ہو گئے. میں مذہب کہہ رہا ہوں, اسلام نہیں کہہ رہا, تو مذہب کی طرف راغب وہ بھی ہو گئے.
ٹھیک ہے شاہ صاحب, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. سوالات اور بھی بہت سے ہیں لیکن وقت ہمارا محدود ہے, اور اس پروگرام کو یہی ختم کرتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ شاہ صاحب کی کتابیں تمام دستیاب ہیں, اور آپ ان کو پڑھنے کے لیے, یہ لکھا بھی ہوا ہے یہاں پہ سامنے, آپ دیکھ سکتے ہیں kahffaqir.org, اس پہ سن بھی سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں. 10 کتابیں ہیں, ان کو ضرور دیکھیے. اور ہمارا پروگرام یہ چلتا رہتا ہے, ہفتہ وار پروگرام چلتا ہے, اس پہ سوال اپنے بھجواتے رہیے, ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو شامل کریں گے. ابھی کے لیے شکریہ, بہت مہربانی, بڑی عنایت, تھینک یو. شاہ صاحب کی خدمت میں شیل پیش کی جائے گی, اور میں نے جیسے پہلے بھی درخواست کی تھی, مطلب یہ کیا تھا, عامر شیخ صاحب سی ای او یونین وینچرز یو ایس بیسڈ کمپنی ہے, ان سے ان کا تعلق ہے, تو وہ جناب شاہ صاحب آپ قبول فرمائیے گا. اس
کو